نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اگر کوئی آدمی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ غلطی سے سورت ملا لے تو سوال ہوتا ہے کہ آیا سجدہ صحیح کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سجدہ صحیح کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ جن رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے, یعنی تیسری اور چوتھی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ پہلی دوسری یا سنتوں میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے, پھر یاد آیا کہ سورت ملانی ہے, دوبارہ ہاتھ باندھ دیے, تو اس صورت میں بھی سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ارسال یعنی ہاتھ کا چھوڑ دینا یہ بھی سنت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں وہ ہاتھ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے امام ابو حنیفہ ہمارے مفتی حضرات مفتیان نے یہ فرمایا, فقہا نے, کہ اس صورت میں پھر سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نماز کے اندر سورہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کی رعایت کرنی چاہیے, یعنی جیسے قل یا ایھا الکافرون پہلے ہے اور اذا جاء نصر اللہ بعد میں ہے. اگر کسی آدمی نے غلطی سے اذا جاء پہلی رکعت میں پڑھ لی, قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں پڑھ لی, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. نماز میں فرق تو نہیں آئے گا, نماز تو ہو جائے گی, لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کرنا چاہیے, اور ظاہر بات ہے کوئی مسلمان کرتا بھی نہیں ہے. اچھا جناب, قرآت کے تقریباً اور قیام کے تقریباً مسائل ختم ہو گئے تقریباً. اب میرے دوستو, میرے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف اللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, حضرت نے مثنوی پڑھی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے, جو کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, اور عمر میں تقریباً 7 برس کے قریب چھوٹے تھے یا 10 برس کے قریب, حکیم الامت سے اتنے چھوٹے تھے. تو میرے شیخ, میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سحر زاہد ہر مئے یک روزہ راہ. جو زاہد خشک ہے, جو زاہد خشک ہے, وہ ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے, سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے, لیکن محبت کی چاشنی نہ ہونے کی وجہ سے اور محبت کی حلاوت اور مٹھاس نہ ہونے کی وجہ سے ایک مہینے میں ایک دن کی مسافت طے کرتا ہے. سیر زاہد ہر مئے یک روزہ راہ, یعنی زاہد خشک ایک مہینے میں ایک دن کی مسافت طے کرتا ہے, اور سیر عارف وہ اللہ والے عارفین جنہوں نے اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی آگ اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے پیدا کر لی ہے, تو ان کا کیا عالم ہے؟ سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ, ہر سانس میں ان کی پرواز عرش اعظم تک ہوتی ہے, محبت کی پرواز. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ محبت کی پرواز زبردست ہے. مارومی نے مثنوی میں ایک عجیب واقعہ بھی لکھا ہے محبت کی پرواز پر. یاد آیا کہ ایک شخص تھا, اس کی بیوی کی ایک باندی تھی, تو اور وہ جو عورت تھی اپنی لونڈی اور باندی کی بڑی کڑی نگرانی کرتی تھی تاکہ میرا شوہر اس کو تاک نہ لے. علامہ چوسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قاضی صاحب کو ان کی بیوی نے پیسے دیے کہ جاؤ میرے لیے لانڈی لے کر آؤ. باندیوں کا زمانہ تھا, اب وہ پیسہ لیا انہوں نے اور بازار میں وہ باندی پسند کی اور بیع نامہ اپنے نام لکھوایا, اور وہ جو بیوی کے پیسے تھے اس کو تھیلی میں مور لگا کر بند کر دیا. اب اس کے بعد جا کر بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ میں لانڈی لایا ہوں, یہ تمہارے لیے ہے, تم اس کو استعمال کرو بھائی. یعنی یہ نہیں پتا کہ کس کی ملکیت ہے, اس کو مجہول رکھا. اب اس کے بعد جناب مزے کرتے تھے اس سے, زمانہ اسی طرح سے گزرا. ایک دن بیوی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, تب اس نے کہا بیوی نے کہ شرم کر, تو قاضی بنا ہوا ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے تو میرے مال پر یہ حرکت کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں استغفر اللہ, میں قاضی ہو کر ایسا کام نہیں کر سکتا. کہا اچھا داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے؟ تو اس نے کہا میں سچ بتاتا ہوں بھائی, یہ تیرا مال نہیں ہے. اس نے کہا کیسے نہیں ہے, میرے لیے تو لانڈی لایا تھا. اس نے کہا نہیں, بیع نامہ نکالا یعنی سیل ایگریمنٹ, سیل ایگریمنٹ نکال کر دکھایا کہ دیکھو یہ جو ہے میں اپنے نام سے لے کر آیا تھا. تو کہا اچھا میرا پیسہ تو نے پھر ہڑپ کر لیا؟ نہیں. کہا نہیں, یہ لو تمہاری تھیلی لو واپس, اس میں مہر لگی ہوئی, گن لو اپنے دراہم اور دینار پورے ہیں اس میں. بیوی نے کہا چل اس کو فوراً واپس کر کے آ اور اب میرے نام سے بے نامہ لے کر آ, میرے نام سے لے کر آ تاکہ تو مزے نہ کر سکے. تو وہ بھی ایک زمانہ تھا لانڈیوں کا, اب ہم تو صرف آہے بھر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ ایک اس عورت کی جو لانڈی تھی وہ اس پر کڑی نظر رکھتی تھی, کیونکہ جو اس کا شوہر تھا وہ اس کی تاک میں تھا. اچھا وہ جو لانڈی تھی وہ بھی ظاہر بات ہے آ گئے, دونوں طرف برابر لگی ہوئی. تو ایک دن وہ عورت, اس زمانے میں ہوں گے کچھ حمام وغیرہ, تو اس حمام میں گئی تو گھر سے صابن بھول گئی, عورتوں کا خاص حمام. تو اس نے اپنی لانڈی سے کہا, اپنی لانڈی سے کہا کہ جا گھر میں صابن رہ گیا وہ لے کر آ جا. اب وہ جو لانڈی نے سنا کہ بیگم صاحبہ تو ادھر حمام خانے میں اور شوہر گھر میں اور مجھے ابھی وہیں جانا ہے, کہا یہ تو موقع بڑا اچھا ہے. کہا آج چھ, یعنی محرومی فرماتے ہیں چھ برسوں تک وہ اس تاک میں تھا, چھ برس تک لانڈی بھی اور وہ بھی, چھ برس گزر گئے اسی طرح سے. اور اس عورت کی اتنی کڑی نگرانی تھی, ایسے اس نے کیمرے وغیرہ فٹ کیے ہوئے تھے کہ بالکل ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا وہ. اب جو اس نے مالکن کی اجازت سنی بس اڑتی ہوئی بھاگی. اب ماں فرماتے ہیں کہ چونکہ ایسی تیزی سے گئی, وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر محبت تھی اور وہ بے چین تھی, بیتاب تھی, تو وہ عشق سے پڑوں سے اڑتی بھی گئی. بما یہی فرماتے ہیں کہ سیر زائد, دیکھو واقعہ کیسا عجیب ہے, واقعہ کیسا عجیب ہے, لیکن مولانا اس واقعے سے اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو جیسے وہ لانڈی ایک غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے اڑتی بھی گئی, اسی طرح سے سیر زاہد ہر مے یک روزہ را, اور سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ. زاہد خشکی کی سیر ایک مہینے کے اندر ایک دن کی ہوتی ہے, اور اللہ والے جو عشق کے پروں سے اڑتے ہیں ہر لمحہ ارتاس وہ ان کی پرواز عرش اعظم تک ہوتی ہے. اب آگے بھی سن لو کیا ہوا. اب اس کے بعد جب وہ گئی تو بڑی اچھی حالت میں پایا, اور اس عاشق اور معشوق لپٹ گئے. تھوڑی دیر گزری تو مالکن کو یہ خیال ہوا کہ آج مجھ سے کتنی بڑی حماقت ہوئی کہ شوہر گھر میں اکیلا ہے اور میں نے اپنی لانڈی کو وہاں بھیج دیا. اس نے تو ہاتھ مارا سر پر, کہا یہ تو بڑا خطرناک حالت ہے بھائی. اس لیے میرے مرشد ساؤت افریقہ تشریف لے جاتے تھے, تو حضرت نے فرمایا چونکہ وہاں پر ماسیہ رکھنے کا رواج ہے, بلکہ ہمارے ملک میں بھی ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو پھر بھی اس میں کم ہو، لیکن وہاں تو لازمی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب بیوی میکے جائے تو ماسی سے کہو کہ اب تمہاری چھٹی ہے، جب تک بیوی میکے سے نہیں آئے گی اس وقت تک تم بھی نہیں آؤ گی. تو ایک مولوی صاحب نے حضرت سے کہا، حضرت اس میں کیا حرج ہے اگر ماسی گھر میں آ کر کام کر لے اور ہم گھر کے باہر بیٹھ جائیں؟ تو میرے شیخ، دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو نفس کی باریکی اور چالے اللہ تعالی کھولتا ہے ان پر. حضرت نے فرمایا کہ جو نفس تمہیں باہر بٹھا کر رکھے گا وہ تمہیں اندر بھی پہنچا دے گا. اس نے فرمایا ہرگز یہ نہ کرنا، بیوی سے گئے دو، اگر انہوں نے کہا حضرت تکلیف بہت ہوگی، فرمایا تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیف تقوی کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکلیف ہے. خود چائے پکا لو، خود جو ہے وہ باہر سے کھانا لے آؤ، خود برتن دھو لو، لیکن ہرگز. فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ پیارا ہوتا ہے، مولا جس کو پیارا ہوتا ہے، پھر وہ غیر اللہ کی نافرمانی کا ایک آشاریہ بھی اپنے دل میں درآمد اور امپورٹ نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا کہ عزت، فرمایا تقوی کی خاطر سے بہت کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے. اب وہ جو مالکن چھٹکی اور مالکن کو یہ خیال ہوا کہ آج تو مجھ سے بہت بڑی حماقت ہوئی ہے، آج تو میں نے اچھا موقع دیا. اب ادھر وہ جو تھے اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ دروازہ بند کر لیتے. اب دروازہ کھلا ہوا، مالکن بھی تیز بھاگی. جب وہ پہنچی تو دروازے میں آہٹ ہوئی تو آٹھ سے دونوں گھبرا کر علیحدہ ہوئے. اب وہ جو شوہر صاحب نے کیا کیا، اللہ اکبر، لنگی کا زمانہ تھا، دھوتی دھوتی، اسی تو کہا دھوتی بڑے کام کی چیز ہے. تب اس نے، اب مالکن کو شک ہوا، وہ بھی حضرت ہو گئی بھاگ گئی تھی، مالکن کو شک ہوا کہ یہ کیا چکر ہے جی. عورت نے، اس نے کیا کیا، اس نے دھوتی میں ہاتھ ڈالا. اب جو سارا گیلا گیلا پایا، تب معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ای چنی خصیتین، اور ای چنی یعنی نماز ایسی پڑھے ہو، تمہارے پاجامہ تو خراب ہے اور تم اللہ کے سامنے نمازیں پڑھے ہو. تو معرومی یہاں پر نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرو. اگر تم نے بدنظری کر کے اور ننگی فلمیں دیکھ کے، تصویریں دیکھ کر اگر تم نماز میں کھڑے ہوگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز کی حالت میں بے شرمی بے حیائی کے کام کرو گے. فرمایا اس لیے نصیحت کرتے کہ دیکھو تم اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرو، ورنہ حالت نماز میں ایک نوجوان سید، وہ میرے شیخ کی خدمت میں آیا، عمر 20-22 سال، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، چہرہ پیلا، ہڈیاں نظر آ رہی اور چہرے پر ہوائیاں اڑائی، تو حضرت کے پاس آ کر رونے لگا. میرے شیخ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کی جو صحبت تھی، ان دوستوں کے کہنے میں آ کر ایک ننگی فلم دیکھ لی. کہا 6 مہینے ہو گئے، میں سید کا بیٹا ہوں، آج 6 مہینے ہو گئے، نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس عورت کی شرمگاہ پر سجدہ کر رہا ہوں. 6 مہینے ہو گئے، میری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، بس وہی شکل اور صورت میرے سامنے گھومتی رہتی ہے، اور وہ اس کے گندے گندے مقامات جو میں نے صحبت میں آ کر، ان برے دوستوں کی صحبت میں سے متاثر ہو کر یہ جو کام کیا. کہا آج میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، میں نماز کا نہیں ہوں، میری نماز میں پاجامہ خراب ہو جاتا ہے، یہ عالم. اور یہ حقیقت کی باتیں ہیں جناب. اچھے اچھے لوگ، پرانے پرانے متقی، گھروں میں کمپیوٹر رکھا اور کمپیوٹر میں پتا چلا کہ تنہا ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے، انہوں نے کہا چلو بیوی نہیں ہے، چلو ذرا کچھ حضرت کی کیسٹ سن لے، کسی اللہ والے کا بیان سن لے، بیان سنتے سنتے جناب نے کمپیوٹر سے کنیکٹ کیا، ایک تصویر آئی اور اس کے بعد تصویریں اور فلمیں دیکھنے میں مبتلا ہو گئے۔ کون؟ جو برسوں برس کے متقی کو عالم ہے یہ۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، ان تقوی اور اللہ تعالی کی محبت کا درد حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہماری جلوت جیسی ہے ہم متقی بنتے ہیں، ہماری خلوت بھی ویسی ہو جائے۔ آج کیا بات ہے، فرق ہے نا، مسجد میں ہم کچھ ہیں، باہر کچھ ہیں، دوستوں میں کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے، جلوت میں خوش ہے اور تنہائی میں کچھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت کا درد ابھی ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ اور یہ میرے شیخ فرماتے ہیں، یہ وہ درد نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ وہ مرض نہیں ہے جو جان لیوا ہو، یہ وہ مرض ہے جو جان دیوا ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں۔ یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں۔ تو معرومی کیا فرماتے ہیں کہ سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، اللہ والوں کی جو یہ پرواز ہوتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد میرے دوستوں سینے میں منتقل ہوتا ہے، پھر روح مجلہ مصفہ مزکا ہو جاتی ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے انوارات سے متجلہ ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ملتی ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے اندر میرے شیخ فرماتے ہیں، جب دل سے غیر اللہ نکل جاتے ہیں اور روح مجلہ مصفہ ہو جاتی ہے، تو ایک اللہ کے نام سے زمین سے لے کر آسمان تک شربت روح افزا معلوم ہوتا ہے، اور اس کی روح عرش اعظم پر ایک اللہ کے نام سے پہنچ جائے گی۔ فرمایا یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بشنو ازنے کے حکایت میں کنت، تم ذرا بانسری کی نہ سنو۔ حضرت نے عجیب، دیکھو میرے شیخ نے اس کی شرح فرمائی کہ وہاں رومی کیا فرماتے ہیں کہ تم بانسری کی نہ سنو، وزہ جدائی شکایت میں کنت، کہ وہ اپنے مرکز بانس سے جو کٹ کے آئی ہے اس وجہ سے شکایت کر رہی ہے، یعنی رو رہی ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی بانسری بجانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی مثال دینے کی گنجائش ہے، اور ماں رومی یہی مثال سے سمجھا رہے ہیں، لہذا اس واقعے میں بھی مولانا کا مقصد مثال سمجھانا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، کہ ایسا نہ کہ تم اپنی بدنظری کر کے، دل میں گندے خیالات پکا پکا کر، دل کو بلباد کر کے تم پھر مسجد میں آؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا، بدنظری کر کے جو تمہارا پاجامہ خراب ہے اور تم کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں اپنا پاجامہ خراب کر چکا ہوں۔ لہذا ایک صاحب نے کہا یہ جو کہ صاحب کہتے ہیں بدنظری سے ناپاک، یہ کیا عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے شیخ تو فرماتے کہ بدنظری کر کے منی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ٹپکتی رہتی ہے اور مسی نکلتی ہے بدنظری کرنے والے کو، تو جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے ساتھ وہ جو ہے وہ پجامہ خراب ہوتا ہے۔ اب اس حالت میں فرمایا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا، ذرا پجامہ چیک کرو تب پتہ چلے گا۔ تو ان صاحب سے ہی کہا کہ ذرا تم اپنا چیک کر کے دیکھو، وہ کیونکہ وہ جنرل اسٹور میں تھے، وہ جنرل اسٹور میں ملازمت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو عورتیں آپ ہی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تم ایسے ہی پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو، یہ نظر کی حفاظت کرو اور یہ کرو۔ اب وہ جو بتانے والے ہمارے دوست تھے وہ خاموش ہو گئے کہ جو آدمی بحث کرے اس کے ساتھ کیا متھا مارے گا، اب وہ خاموش ہو گئے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ واقعی جو تم اس دن بات کہہ کر گئے تھے، مجھے واقعی پتا چلا، میں اتنے دن تک بے وضو نمازیں پڑھتا رہا، اور مجھے اب پتا چلا کہ یہ جو میں بدنظری کرتا ہوں یہ حسینوں کا لین دین ہے، اور میں دیتا ہوں، میرا ہاتھ کبھی لگ جاتا ہے، کبھی ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے، کوئی بےہدا اریان لباس میں اور فیشن والے لباس میں آتی ہے، جن کو دیکھ کر حرام لذت میرے اندر بھی آتی ہے، اور نتیجہ میرا بھی پاجامہ خراب ہوتا ہے اس مرضی کی وجہ سے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب پتا چلا کہ دیکھو میں کس مرض میں مبتلا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، معرومی رحمت اللہ علیہ نے کیا مثال دی، مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو بانسری جو ہے نا، اصل میں بانسری کیا ہے، اپنے مرکز بانس سے کٹ کر آئیے، پھر اس میں سوراخ کرتے ہیں، اب سوراخ کرتے ہیں جب اس کو بجاتے ہیں تو اس میں سے نے اور لے نکلتی ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا بانس کے اندر وہ جو نے اور نغمے تھے اور وہ جو درد و غم تھا، وہ آہو فغا تھا، وہ اس میں موجود تھا نا، اگر موجود نہ ہوتا تو کیسے نکلتا۔ عجیب، دیکھو حضرت کا عجیب علم ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو اس میں سے نکلتا کیسے؟ فرمایا لیکن یہ کیسے نکلتا ہے؟ کیسے؟ فرمایا وہ یہ کہ بانسری جو ہے اس میں سے جو نغمے نکلتے ہیں خود نہیں نکلتے بلکہ نغموں کو نکالنے والا چاہیے، ان غموں کو نکالنے والا چاہیے. ایک تو کیا کہ وہ سوراخ کرے، اس بانس کی بانس کے اندر سوراخ کرے گا نمبر ایک، اور دوسرا کام کیا کرے گا؟ دوسرا کام یہ کرے گا کہ وہ اس کو اپنے منہ میں رکھے گا. ایک سرا بانس کی ریگا، ایک سرا منہ میں ہوگا اور دوسرا سرا منہ سے باہر ہوگا. اب جب وہ بجائے گا تو کیا ہے، اب اس میں سے غم اور نغمے اور نئے نکلنے لگے گی. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر الستو بربکم کی جو چوٹ ہے وہ چوٹ لگا کر اپنی محبت کے نغمے ہمارے اندر بھر دیے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمارے دل پر زلزلہ طاری نہیں ہوتا، اشک بھر آنکھیں نہیں ہیں، درد بھرا دل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نغمے تو ہمارے اندر موجود ہیں لیکن ہم نے کسی بجانے والے کے سپرد اپنے کو نہیں کیا. اگر ہم کسی بجانے والے کے سپرد اپنے کو کر دے تب وہ کیا کرے گا کہ نفس کی حرام لذتوں کو اندر داخل ہونے سے روکے گا، یعنی اے سوراخ کرے گا اور اس سوراخ میں سے نفس کی حرام لذتیں نکالے گا. کیسے؟ کہے گا کہ جب تمہارا نفس بدنظری کا تقاضا کرے تو اس کا کھانا پینا ذرا کم کر دو. کھانا پینا کم کر دو گے اب کیا ہوگا، نفس ڈھیلا ہو جائے گا. اب نفس ہو گیا ڈھیلا، جب نفس ہوا ڈھیلا تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی محبت کی جو چوٹ لگائی ہے، جو تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا الستو بربکم، تو ساری روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کہ بے شک کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو وہ جو چوٹ ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں وہ چوٹ لگا کر بھیجا. جب انسان کسی اللہ والے کے سپرد اپنے کو کرتا ہے، اس کی بات پر عمل کرتا ہے، وہ جو رستہ بتاتا ہے، کچھ ذکر بتاتا ہے اور اخلاقی بلندی حاصل کرنے کے لیے کچھ تحمل اور برداشت سکھاتا ہے، حسینوں سے نظر بچانے کے لیے کی تدبیریں بتاتا ہے کہ دیکھو ان حسینوں کو مت دیکھو، جب کوئی حسین تمہارے سامنے آ جائے تو میرے شیخ فرماتے ہیں یہ شعر پڑھو کہ جب آ گئے وہ سامنے تو نابینا بن گئے، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے تو بینا بن گئے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں تو موٹر سائیکل چلاتا ہوں یا گاڑی چلاتا ہوں تو میں کیسے آنکھیں بند کروں؟ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم آنکھیں مت بند کرو، کیونکہ پتا چلا کہ بیچ فٹ پاتھ کے اوپر، اسی فٹ پاتھ پر حسین بھی آ رہی ہے، اسی پر یہ بھی جا رہے ہیں. اب جناب نے چلتے چلتے انہوں نے سوچا وہ حسین آئی، اب صوفی صاحب نے سنا انہیں آنکھیں بند کر لی، پتا چلا اسی سے ٹکرا گئے. وہ جیسے صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کہتے کہ میں حجر اسود کو چومنے کے لیے بڑا رش بہت زبردست تھا، اب دھکا اور یوں 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 گھستے، اب گھستے گھستے اندازہ لگایا حجر اسود پہنچ گیا، بس جو چومنا شروع کیا گیا، چمے لینے شروع کیے، اور جب آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ ایک عورت کے چمے لے رہے تھے، اس کی پیٹھ پر لگے ہوئے تھے کیونکہ کالا کالا نظر آیا ان کو. انہوں نے کہا حجر اسود تو کالا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پتا چلا آنکھ بند کی اور حسین میں جا کے گھس گئے. میرے شیخ فرماتے پہلا یہ کام کرو کہ تم رستہ بدلو، فٹ پاتھ بدلو، اپنی نگاہوں کے زاویوں کو کنٹرول کرو اور قابو کرو. اور جو موٹر سائیکل چلانے والا اور گاڑی چلانے والا ہے، میرے شیخ فرماتے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی شعائے بصریہ یعنی اپنی آئی سائٹ کی جو ریز ہے، جو شعائیں ہیں نظروں کی، اس کو زیادہ آگے نہ جانے دے. گلی ہے ادھر ادھر کا ضرورت کا دیکھ لے بس کافی ہے. لیکن یہ کیا ایک ہی طرف بار بار دیکھے جا رہا ہے کہ یہاں سے تو گاڑی نہیں آ رہی جبکہ گاڑی دوسری طرف سے آ رہی ہے، یہاں سے گاڑی تو نہیں آ رہی، حسن کی گاڑی آ رہی ہے. لہذا فرمائے نظر بچاؤ اس سے، لہذا وہ اپنی نظروں کو ایسے رکھے کہ جیسے جب ریل چلتی ہے میرے شیخ نے فرمایا جب ریل چلتی ہے تو درخت نظر آتے ہیں لیکن پتے نہیں گنتا کہ یہ آم کا درخت ہے، یا پیتل کا درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، یا کھجور کا درخت ہے، کس چیز کا ہے، اور اس کے پتے کیسے ہیں، نوک نکلی ہوئی ہے، ڈیزائن کیسے ہیں. فرمایا ایسا نہیں کہ نوک پلک دے کے جا رہا ہے، ابرو کیسی ہے اور کاجل کون سا ہے، اور اتنے ہوشیار کہ اسی میں دیکھ کر پتا چل جاتے تھے کہ کس کمپنی کی لان پہنی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اتنے ماہر ہیں. تو یہ جو چیز ہے، پورا یہ نفس جب اتنا حرام مشغول ہوگا تو نتیجہ کیا ہے. اور پھر فرمایا اس کے باوجود یہ جو نفس ہے اشتی پشتی نظر میں بھی حرام لذت کو درامت کر لیتا ہے. لہذا فوراً واپس آ کر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، رو گا کر جو مسروقہ مال ہے، حرام مال ہے جو اللہ کی نافرمانی کا، اس کو اللہ تعالی کے دربار میں جمع کرو. لیکن فرمایا جو آدمی موٹر سائیکل چلا نہیں رہا، موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھا ہے، جو گاڑی چلا نہیں رہا وہ برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہے، جو بس چلا نہیں رہا بس میں بیٹھا ہے، اس کے لیے کیا گنجائش ہے کہ وہ ہر بس اسٹاپ پر جھانکتا پھرے کہ کتنے پیسنجر سوار ہوئے ہیں اور کتنے پیسنجر سوار ہوئی ہیں. وہ کیوں کنڈکٹر ہی کر رہا ہے بھائی؟ فرمایا کہ یہ کیا چکر ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں. یہ جو رڈار جو ہے نا، اس رڈار کو ذرا قابو میں کرے. یہ جو گردن کا رڈار ہے نا، جو یوں یوں گھومتا ہے، یوں 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 ادھر ادھر سب جگہ، اس کو قابو کرے. کیونکہ جو آدمی اپنے رڈار کو، گردن کو قابو نہیں کرے گا، وہ نظر بچا نہیں سکتا. لہذا پہلے ہی گھر سے نکلنے سے پہلے ارادہ کرے. کیا ارادہ کرے؟ کہ اچھی طرح سے کہ ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی گردن کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. کیونکہ جو آدمی ادھر 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 دیکھے گا تو پھر وہ کیسے بچے گا بھائی؟ اچانک نظر میں پاگل ہو جائے گا. کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ اچانک نظر معاف تو ہے، لیکن فرمایا اچانک نظر کا مسئلہ یہ ہے کہ اچانک نظر وہاں معاف ہے جہاں معلوم ہے کوئی حسین عورت نہیں آئے گی. جیسے مسجد ہے، اب یہاں کوئی حسین کے آنے کے امکان ہے؟ چلو جمعے کا وقت ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہاں فقیر نہیں آئے گی، اور سارے صوفی بھی، سارے نمازی بھی، سارا مسجد کا نور فقیرنیوں پر ضائع کرتے ہوئے جاتے ہیں، جھانکتے ہوئے جاتے ہیں کہ شاید کوئی کام کی چیز، کوئی لکیر نظر آئے جس کو پیٹ کر لکیر کے فقیر بنے ہم. یہ نمازیوں کا حال ہے. وہ فقیرنیاں تو ہے ہی بے شرم، مسجد کے باہر بٹھا کر بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں. اب سارے جو ہے نمازی بس یہیں پر، سب سے زیادہ بھیک اسی کو ملتی ہے، پھر اسی کا کشکول سب سے زیادہ بھرتا ہے. تو میرے پیارے دوستوں، میرے شیخ فرماتے کہ جس کو اللہ پیارا ہوتا ہے، جس کو منزل پیاری ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، وہ اپنے نفس کی پر تکلیف کو گوارا کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کے قانون کو نہیں توڑتا. میں اس کے لیے کیا گنجائش ہے جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا گنجائش ہے اس کے لیے؟ کیوں ادھر دیکھتا ہے؟ لہذا اچانک نظر وہاں معاف ہے جہاں معلوم ہے کہ حسین نہیں ہو سکتے. اور فرمایا کہ مان لو چلو اچانک نظر معاف بھی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچانک نظر معاف ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو گردن گھما کے دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور حسینوں کو دیکھ کر نظر بچا لیتا ہے، تو یہ اچانک نظر میں چینک کی چینک پی جاتا ہے. یہ میرے شیخ نے فرمایا، اچانک میں چینک کی چینک پی لیتا ہے، کئی حسینوں کو اس کا نس اڑا کے لے آتا ہے. اس لیے بہت ہوشیار رہے، اپنی نگاہوں پر پہرا جما کے رکھے، کسی اللہ والے کا دامن پکڑ کر اس سے تدبیریں سیکھے میرے دوستوں. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب اخلاق کی اصلاح ہوگی، دل مجلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے انوارات ملیں گے، پھر ایک ایک نماز میں، ایک ایک ذکر میں، ایک ایک تلاوت میں ایسی لذت اور مزہ ملے گا کہ بادشاہ کیا جانے اپنے تخت و تاج کے نشے کو اور مزے کو، جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتا ہے. یہی وہ ذوق ہے اور یہی وہ دولت ہے جس کی اللہ والے دعوت دیتے ہیں. خواجہ صاحب کتنے کہ خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر ہیں انگریز کے زمانے میں، لیکن کیا فرماتے ہیں، تمنا ہے کہ ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشی ہوتی. کیا بات ہے، کیا ڈپٹی کلیکٹری میں ان کو کیا نہیں مل رہا، علی گڑھ کے بی کام ہے، دنیا موٹر تھی ان کے پاس اس زمانے کے اندر، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ پتا یہ چلا اللہ کی یاد میں کوئی چیز ہے میرے دوستو، کہ کوئی نشہ ہے. لہذا کیا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ تعالی کی یاد میں ہم مشغول ہو جائیں، وہ لذت اور مزہ ملے. تمنا ہے کہ ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشی ہوتی، اور تمنا ستاروں کو ہے کہ ہوتے میرے آنسو، تمنا ستاروں کو ہے کہ ہوتے میرے آنسو، یعنی اللہ تعالی کے حضور میں جو عشق بھری آنکھیں ہیں، جو عشق بار آنکھیں ہیں، جو آنسو ہیں ندامت کے، یا اللہ تعالی کی محبت میں وہ آنسو ہے، ان کی چمک ایسی ہے کہ ستارے بھی رشک کر رہے ہیں اس پر. ستارے کی روشنی کیا بیچتی ہے؟ تو ستارے تو صرف رات میں چمکتے ہیں، وہ بھی چاند ہو تو ان کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، اور دن کے اندر جب سورج نکلتا ہے تو چاند اور ستارے باوجود کے موجود ہوتے ہیں، لیکن معدوم ہو جاتے ہیں، کل معدوم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آفتاب کی روشنی کے سامنے، آفتاب کی روشنی، سورج کی روشنی کے سامنے وہ ستارے موجود ہوتے ہوئے کل معدوم ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہے نہیں، ہوتے ہیں لیکن گویا کہ نہیں ہے. بس میرے شیخ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے اور اپنے شیخ سے حرام تمناؤں کا خون کرنے کا سبق لیتا ہے، یہ درد دل لیتا ہے، اپنی حسرتوں کا خون پیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے قرب کا آفتاب عطا فرماتے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا آفتاب اس کے دل کو ملتا ہے، تب وہ خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھتا ہے کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، اور پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، ایک بجلی سی پہلے کندی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. جب مہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے سارے تارے، وہ بھری بزم میں مجھ کو تنہا نظر آئے. جب سورج نکلتا ہے میرے دوستو، تو کیا چاند اور ستارے نہیں ہوتے؟ کیا ہوتے ہیں؟ ایک اکیلا سورج ہے، الیکشن نہیں کرواتا نکلنے سے پہلے، لیکن خالق آفتاب کی پرمیشن اور اجازت سے نکلتا ہے، لہذا پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے. آہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آفتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ادنا سی بھیگ دی ہے تو آفتاب کا یہ عالم ہے. فرمایا کہ جن کے دل حامل خالق آفتاب ہے، ان کے انوارات اور روشنیوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ ظالم جو پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں میں گھستا ہو اور حرام لذتوں کو درامد کرتا ہو، وہ ان اللہ والے کے مرتبوں کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ جو کوے کی طرح غلاظت اور گندگیوں میں مرتا ہے، وہ شہبازوں کو کیا جانے؟ کوا بھی تو کہتا ہے کہ میرے پہ پر لگے ہوئے ہیں، میرے بھی جو ہے چونچ ہے، میرے بھی ناخن ہے، مجھ میں اور شہباز میں کیا فرق ہے؟ ارے ظالم، تجھ میں اور شہباز میں یہ فرق ہے کہ اس کی پرواز کیسی ہے، اور پھر وہ موتی چکتا ہے اور تو گندگی کھاتا ہے، یہ فرق ہے. وہ کہتا ہے آخر نماز ہی پڑھنی ہے، تو ہم بھی تو نماز پڑھیں، اللہ والے بھی تو نماز پڑھیں، اور ہماری اللہ والوں کی نماز میں فرق کیا ہے؟ ارے فرق یہ ہے کہ وہ کہ تو نماز پڑھ کر نافرمانی، بے پردہ اور نامحرم عورتوں کو تاک جھانک کرتا ہے، فلمیں اور دل میں گندے خیالات پکا کر حرام لذتیں رہتا ہے، اور اللہ والے نماز پڑھتے ہیں، ذکر اور تلاوت کر کے جو موتی چکتے ہیں، پھر یہ موتی دوسروں کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں میں، کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد، اپنی عبادتوں کے بعد، ہم جب تک، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ کیا کہا کہ تین چار دن تو میں نظر کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن تین چار دن کے بعد ایسا ہال چڑھتا ہے اور ایسی اونک اٹھتی ہے کہ میں پاگل ہو جاتا ہوں، جب تک بدنظری کرتا چین نہیں آتا. میں نے کہا یہ علامت ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی اور گناہوں کی راہوں سے حرام لذت کو درامد کرنا، یہ علامت ہے زاخ بنے کی، کوے بنے کی. اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگو کہ اللہ مجھے شہباز بنا دیجئے، تاکہ میں پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں میں نہ گھسوں اور آپ کے قرب کے موتی چگوں. یہ فرق ہے میرے دوستو. اس لیے اہل اللہ سے یہ درد حاصل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ پر فدا اور قربان ہو. مرتبہ جسم میں تو وہ روح میں رہے گا، مرتبہ جسم میں تو وہ زمین پر رہے گا، اور مرتبہ روح میں اس کی روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہوگی. محرومی یہی فرماتے ہیں کہ ظاہر شرا، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ظاہر کا تو یہ عالم ہے کہ ظاہر شرا پرشہ عارت بچر، ظاہر کا یہ عالم ہے کہ مچھر کاٹ لے تو ناچنے لگ جائیں اور آسمان سر پر اٹھا لیں، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا کہ نعرے لگے، لیکن باطنش باشد محیط ہفت چر، لیکن ان کے باطن کا یہ عالم ہے کہ سات آسمان سے زیادہ وسعت وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہر کا یہ عالم ہے کہ ظاہر او مثل کوکاف پہاڑ کے، مثل پہاڑ کے وہ زمین پر نظر آتا ہے ظاہر، اور باطن کا یہ عالم ہے کہ روح او سی مرخ بس علی طواف، ظاہر او ذلہو اندر زمین چو کوہ قاف، معرومی کیا فرماتے ہیں؟ ذلہو اندر زمین چو کوہ قاف، ان کے جسم کا ظاہر کا تو یہ عالم ہے کہ جیسے پہاڑ نظر آتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اور روحہو سی مرخ بسالی طواف، اور ان کی روح کا یہ عالم ہے کہ مثل سی مرخ پرندے کے عرش اعظم کا طواف کرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلیات سے ہر وقت متجلی اور مست رہتی ہے. یہ بات کیسے پتا چلے گی؟ اس کے پاس بیٹھ کر دیکھے تب پتا چلے گا کہ دل کی حالت بدلنے لگے گی. اس لیے فرماتے ہیں یہی تو ذوق ہے اللہ والوں کا. میرے شیخ فرماتے ہیں آہ کیا دیکھیے، فرماتے ہیں نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، کسی اور سندھ کو ہے میری زندگی کا دھارا. یہ پھول مرجانے والے پھول، صبح پھول کھلتا ہے کیسا، شام کو اس کا حشر دیکھو. لہذا یہ لڑکی یہ لڑکے جو گل فام ہے، گل فام یعنی پھول جیسے جسم رکھنے والے، لیکن آخر میں ان کا انجام کیا آنے والا ہے؟ آہ یہ پھول جیسے جسم جو ہے، یہ پھول جیسا جسم جب مرجا جائے گا تب کیا عالم ہوگا، کہاں دل لگائے گا. یہ پھولوں پر مرنے والا جو ظالم، فانی پھولوں پر مرنے والا، اس کے یہ پھولوں کے انجام جب وہ دیکھے گا تب کہاں بھاگے گا، کہاں منہ دے گا اپنا. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کیا کہ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، ان کے رنگ آردی ہے، ان کی خوشبو آردی ہے. مان لو کہ پرفیوم لگایا، نہا دھو کر پرفیوم لگایا، لیکن جب پسینے میں وہ پرفیوم ملے گا تب کیا حال ہوگا وہی حسینہ کا. اور اگر وہ ہوا کھولے حسینہ تو کیا یہ شعر نہیں پڑے گا، اے ہوا کوئے جانا میں اس قدر خوشبو ہے کیوں، یہ شعر پڑے گا وہ، اے ہوا کوئے جانا میں اس قدر خوشبو ہے کیوں، اور سخت حیرت ہے سب کی ناک پر. کیوں جناب یہ شعر نہیں پڑے گا؟ پھر کہے گا یہ کیا کیا تم نے، میں تو سمجھا تھا تم گلفام ہو، گلفام ہو، پھول جیسا جسم رکھنے والے، تم سے تو خوشبو ملے گی، یہ کیسی ڈیزائن کی، کیسی ڈیزائن کی خوشبو آ رہی ہے یہ، کہ جس نے میرے عشق کے 14 طبق روشن کر دیے اور عشق کو چاروں خانے چت کر دیا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں آہ ہم ان پھولوں پر نہیں، ہم ان فانی پھولوں پر نہیں، بلکہ اس پھول پر مرتے ہیں کہ جو مرجھانے والا نہیں ہے. اس لیے اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ جگر کے استاد کیا فرماتے ہیں، تہجد گزار شاعر اللہ والے، میرے شیخ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. ایک اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، مولا کو پانے کے لیے لیلاؤں سے صرف نظر کیا، ایک دو نہیں ہزاروں لیلاؤں سے نظر بچائیے تب کہیں جا کے ایک مولا ملا ہے. ہاں اور جب مولا ملتا ہے میرے دوستو پھر لیلائیں کیا بیچتی ہیں، ان کے گندے مقامات اس پہ سامنے مستحضر ہو جاتے ہیں، وہ گندے مقامات کو سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کی گندگیوں سے ملے گا، گندے ان کے پاس جانے سے جب گندگی ملے گی اور کیا ملے گا، اور جب ان کا حسن بگڑ جائے گا تو کتنا پچھتانا پڑے گا میرے دوستو. لہذا بس اللہ والوں سے یہ درد لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر اپنی محبت کے نغمے رکھے ہیں، لیکن یہ محبت کے نغمے کیسے آئیں گے، کسی جو یہ نغمے پا چکا ہو، جو نغمے پا چکا ہو اور اپنے جگر میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا زخم اور جگر درد رکھتا ہو، یہ درد اسی سے ملے گا. جو خود بھی مست ہوتا ہو، جو مستی نہیں جانتا وہ مست کیسے کرے گا بھائی، جس نے چوٹ نہیں کھائی وہ چوٹ کیسے دکھائے گا، نہیں جب چوٹ نہیں کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا. حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آہ وہ لوگ جو تقریر تو کر رہے ہیں اور ذکر تو کر رہے ہیں لیکن وہ زبان پر ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا، کیوں اندر نہیں ہے کچھ، نہیں جب چوٹی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا، اور نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا. وہ کیا جانے ظالم اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت اور مستی کو، پھر جس نے اللہ کی محبت اللہ والوں سے سیکھی نہیں ہے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ حوالے کرو وہ جو محبت کے نغمے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم کے ذریعے سے محبت کے نغمے ہماری روح کو عطا فرمائے، فرمائے اپنی روح کو کسی اللہ والے کی روح سے ملاؤ، جب اس کی روح سے کے قریب بیٹھے گا اور اس کی روح سے روح ملے گی تب کیا ہوگا، وہ جو جب وہ اللہ وہ الستو بربکم کا سبق اس کو یاد دلائیں گے وہ اللہ والے، تب وہ کیا کہے گا کہ کہ دل اصل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل اصل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. کیونکہ جب ان کے پاس بیٹھ کر وہ محبت کے نغمے گنگنائیں گے اور محبت کی مستیاں ملیں گی، تب میرے دوستوں وہ شیخ کی اشبار آنکھیں معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من بہر جمعیت نالا شدم، من بہر جمعیت نالا شدم، مجھے جو لوگ مل جائیں نیک ہو یا گنہگار میں ہر ایک کے پاس جا کر روتا ہوں. من بہر جمعیت نالا شدم، میں روناتا ہوں، آؤ نالا کرتا ہوں، آؤ زاری کرتا ہوں. جفت خوشحالا اور بدحالا شدم، چاہے نیک لوگ ہوں، اللہ والے ہوں اور صاحب نسبت ہو ان کے پاس بھی روتا ہوں، اور گناہگار ہے ان کے پاس بھی روتا ہوں. گناہگار کے پاس کیوں روتا ہوں؟ گناہگاروں کے پاس میرے شیخ فرماتے ہیں شرح کی، فرمائے گناہگاروں کے پاس اس لیے روتا ہوں تاکہ وہ اللہ کی محبت اور نسبت حاصل کر لیں اور گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائے، صاحب نسبت بن جائے. صاحب نسبت کی کیا معنی؟ اللہ والے اپنی تقریروں میں اس بات کو کہتے رہتے ہیں، صاحب نسبت کے معنی کیا ہے؟ کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے نسبت ہو جائے. بندے کی اللہ تعالیٰ سے نسبت کیا؟ اطاعت و فرما برداری کی، اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے نسبت عنایت و مہربانی کی. یعنی تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، یہ نسبت ہے. ماشا محمد احمد صاحب فرماتے نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. یہ کیا بات ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر ہم پاگل بن جاتے ہیں؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اگر ہم حسینوں لیلا کی گلی میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی مولا کی گلی کا مزہ چکھا نہیں ہے میرے دوستوں. اگر مولا والوں سے، مولا والوں سے مولا کی گلی میں آ جائے، وہ کیا؟ وہ مولا والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی گلی مولا کی گلی ہے. اگر ان کی گلی میں آ جائے اور اللہ کی محبت کا درس لے، اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھے، جب مولا کی گلی کا مزہ ملے گا تب لیلا کی گلی والوں سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں. میرے شیخ کا یہ شعر ہے. حضرت حیدرآباد دکن کی تشریف لے گئے، وہاں پر وہاں کے ایک مولوی صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت بازار چلیے، کچھ حیدرآباد دکن کا آپ کچھ چیز لے لیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی الحمدللہ کراچی میں سب کچھ مل جاتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت پھر بھی شاید. تب حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حیدرآباد کی عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں، ان کے پیٹ کھلے ہوتے ہیں اور وہ باہر بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہوں گی. اگر میں وہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا تو ان پر اگر نظر بھی بچاؤں گا، اگر آگ نہیں لگے گی تو دھواں تو مل جائے گا. سب پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں. بے چینی ہو جائے گی، کیونکہ پری پریشانی آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پری کو جب دیکھے گا تو وہ شان سے دل میں گھل جائے گی، تو پریشانی نہ آئے گی. پھر اب نیند اب لٹا ہے، یاد کر رہا ہے کاش یار وہ مل جائے. اما نے پوچھا کہ بیٹا شادی کرے گا؟ کہا ہاں. کہا کیسی چاہیے؟ کہا اما بس مادھوری جیسی ہونی چاہیے. کہا ایشوریہ رائے؟ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ میں کیش دوں گا، آپ ایشوریہ رائے کو لائیے. عجیب عجیب آئیڈیل بنائے گا، اس طرح پیش کرے گا، اور پھر جب نہیں ملے گی، کیونکہ کسی کی شکل مادھوری سے ملتی ہوگی تو اس کی آنکھیں بھینگی ہوگی، اور کوئی کسی کا کچھ معاملہ ہوگا تو ایسے تو نہیں ملے گا نا بھائی. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر کہے گا اچھا چلو اما بھنگن ہی لا دو، کچھ بھی لا دو تو، تاکہ ہمارا چوہا جو کہ لذت بل نا چشیدہ ہے، ہمارا چوہا دیکھو خاص لوگ آتا ہے، ہمارا چوہا جو کہ لذت بل نا چشیدہ ہے اور لذت بل نا آشنا ہے. کیونکہ بعض لوگ ہیں جو لذت بل آشنا ہو چکے ہیں، اب تڑپتے بے چین ہیں وہ، کیونکہ ان کے بل میں اور چوہے میں فاصلے ہو گئے ہیں، اور اس فاصلوں سے وہ چاروں خانے چت ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی رائل ٹپک رہی ہے، چاہے چترال کے ہوں وہ.
یعنی تقاضوں سے چت ہو گئے ہیں، اب رال ٹپک رہی ہے، اس لیے یہ چترال کے معنی پتہ چلا نا. تو میرے پیارے دوستو، آہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ نہ دیکھو ان کو، ان کو دیکھنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ فائدہ نہیں ہے، اور نہ دیکھو گے تو روح کو تکلیف، دل کو تکلیف، نفس کو تکلیف ہوگی، لیکن روح جو ہے مست ہو جائے گی اور روح اڑتی چلی جائے گی، کیونکہ جو انوارات ملیں گے ان انوارات کے ذریعے سے یہ روح کا اسٹیم ہے میرے دوستو. یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، یہ جو اس ان عبادات سے انوارات ملتے ہیں اور ان انوارات سے روح کو اسٹیم ملتی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہماری روح عرش اعظم پر ابھی نہیں جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں بدنظری کر کے، یا جھوٹ بول کے، یا گناہ کر کے، یا گانا سن کے، یا دل میں گندے خیالات پکا کر اس نور کو ضائع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہماری روح کا جہاز عرش اعظم پر پہنچتا نہیں ہے. اب کیا کرے، کسی اللہ والے کے جہاز پر بیٹھ جائے، اللہ والے کے جہاز پر اپنی روح کو اس کی جہاز پر بٹھا دے، تب کیا ہوگا؟ کیا کہ جسم کو اپنا تکر کے لے چلی افلاک پر، اللہ اللہ یہ کمال روح جولا دیکھیے، پھر مستی دیکھیے اس کی، وہ مزہ لے کر جب لے کر جائے گا وہ مزہ پائے گا، جب کہے گا اب تو آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب اللہ والا بن کے رہنا ہے میں نے. لہذا اس شیخ کا جو درد بھرے آہیں، درد بھرا دل، اشک بار آنکھیں، میرے دوستو وہ جو ہے مرید کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو صاحب نسبت بناتی ہے. لیکن اس کو بھی چاہیے کہ اپنی زمین کو پیش کرے. اگر کوئی زمین نہ دے گا، اب کیونکہ کسان زمین کو چلانے کے لیے ہل چلاتا ہے، پہلے کھرپے سے کھدائی کرتا ہے، مٹی نکالتا ہے وہ، پھر جو مٹی بالو خاص ہوتی ہے وہ مٹی ڈالتا ہے جناب، ہر مٹی نہیں چلتی ہے. اب جو حسینوں کی مٹی اپنے دل میں ڈالے گا، حسینوں کی مٹی اپنے دل میں ڈالے گا تو اس کی مٹی مٹی میں مشغول ہو کر کیا ہوگا، خاک خاک پر فدا ہو جائے گی اور محروم بر افلاک رہے گی، خالق افلاک سے محروم رہے گی، آسمان کے خالق سے اس اڑ نہیں سکے گی اگر مٹی کو مٹی پر مٹی کر دیا تو. اس لیے شیخ کھدائی کر کے وہ مٹی کو نکالے گا، خاص مٹی ڈالے گا. وہ کون سی مٹی ہے؟ وہ مٹی اللہ والوں کے تعلق کی مٹی ہے، کہ وہ بھی تو مٹی کے ہیں، لیکن میرے دوستو ان کا صرف مٹی کا ہے. وہ اونٹ کی شیشی، وہ بھی کانچ کی ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو اس کے اندر ظرف کو نہ دیکھو، مظروف دیکھو کیا ہے. ایسے ہی اللہ والے، ان کا ظرف بھی مٹی کا ہوتا ہے، لیکن ان کے مظروف میں مولا ہوتا ہے، خالق دو جہاں ہے ان کا مظروف، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہے. لہذا ان کی مٹی کو معمولی نہ سمجھے. کافر مشرکین یہی تو دھوکہ کھا رہے تھے، یا کلون تام و امشون فی الاسواق، یا کل تام و امشی فی الاسواق، کہ یہ بات کھاتے پیتے ہیں اور بازار میں گھومتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ وہ دھوکہ کھا گئے. وہ ظالم نے جسم نبوت کو دیکھا، اگر وہ نور نبوت کو دیکھتے تو حضرت عبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مست ہو جا کر کہتے کہ میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے چاند کو دیکھتا ہوں. صحابی فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی آپ کے چہرے مبارک کے نور کے سامنے پھیکی معلوم ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایسا آپ کے چہرے مبارک کو لگتا ہے کہ گویا کہ سورج آپ کے چہرے مبارک پر چل رہا ہے. کیسے نہ ہوگا، خالق شمس جس کے پاس موجود ہو، اور ایسا ملا ہوا کہ کائنات میں کسی کو ایسا نہیں ملا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ملا، جیسا ملا ویسا کسی کو نہیں ملا بھائی، اور نہ مل سکتا ہے. اس لیے نبوت مانگنا جائز بھی نہیں ہے. ہاں نبوت کے جو مقام ہے ولایت صدیقیت کا، وہ مقام اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کے لیے محنت اور کوششیں کرے. تو وہ جو اللہ معروفی فرماتے میں روتا یوں کہ گناہگار صاحب نسبت ہو جائے، اور جو صاحب نسبت ہے یعنی گنہگار کو کیا عطا نسبت ہو جائے، اور جس کو عطا نسبت حاصل ہے، نسبت جس کو عطا ہو گئی، اس کی عطا نسبت کی نعمت بقائے نسبت سے تبدیل ہو جائے، یعنی وہ نعمت باقی بھی رہے. ایسا نہ ہو کہ نوٹ کمایا اور وہ نوٹ لٹا دیے، نور کمایا اور نوٹ کو لٹا دیا، نسبت کماتا ہے اب نسبت کو لٹایا جا رہا ہے شیخ کی صحبت سے. تو کیا فرمایا کہ عطا نسبت بقائے نسبت سے تبدیل ہو جائے، اور جس کو یہ نعمت ملی ہے اب وہ کہے گا کہ اب ہمیں شیخ کی کیا ضرورت ہے، نسبت تو مل گئی. ارے نہیں، نسبت ملنے کے بعد اس نسبت کے بقا کے لیے شیخ کی صحبت کی ضرورت ہے میرے دوستو. لہذا جن لوگوں نے، میرے شیخ فرماتے کہ حضرت مہا شاہ رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بلکہ حضرت سے میں نے براہ راست بھی سنا، حضرت کی زیارت کی میں نے الحمدللہ، میرے دادا پیرو کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جن جو لوگ شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ نہیں کرتے وہ مصلح تو دور کی بات، یعنی کسی کی اصلاح کیا کرتے، صالح بھی نہیں رہتے، خود بھی نیک نہیں رہتے، وہ کسی کو کیا نیک بنائیں گے، خود بھی نیک نہیں رہتے. ایسے ہی جو لوگ شیخ موجود ہیں، شیخ اور شیخ سے مستغنی رہتے ہیں، اس کی صحبتوں سے مستغنی رہتے ہیں، یہ ظالم جو ہے ان کی ترقی معکوس ہو جاتی ہے، اور یعنی الٹی ہو جاتی ہے، اور ان کی واپسی کا گیر لگنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا شیخ کی ضرورت کیوں ہے؟ عطائے نسبت کے لیے. پھر اور پھر عطائے نسبت ہو جائے پھر کیوں ضرورت ہے؟ بقائے نسبت کے لیے، تاکہ وہ نعمت اور درد دل باقی بھی رہے. اور اگر نعمت و درد دل باقی بھی ہے پھر بھی شیخ کی کیوں ضرورت ہے؟ ارتقائے نسبت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے غیر محدود ذات ہے. جس نے یہ کہہ دیا، بزرگوں نے فرمایا کہ جس نے یہ کہہ دیا بس میں نے تو اللہ کی محبت پالی، فرمایا کہ اس نے ابھی کچھ بھی نہیں پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقامات غیر محدود مقامات ہے. لہذا مرتے دم تک اگر ہمیں 1 کروڑ سال 1 ارب سال بھی مل جائے اور ہر لمحہ ہر سانس ہم ترقی کرتے رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا حق، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات کا حق ادا کر نہیں سکتے میرے دوستوں. اس لیے کیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر اپنی محبت کے نغمے رکھے ہیں، بس اس نغموں کے لیے کیا کرے؟ کسی اللہ والے کی صحبت حاصل کر لے. لیکن وہ اللہ والا کیسا ہو؟ میرے شیخ فرماتے ہیں جس طرح سے بانسری کا ایک سرا منہ میں ہوتا ہے، ایک منہ سے باہر ہوتا ہے، فرمائے اس کا جسم زمین پر ہو اور اس کی روح عرش اعظم پر ہو. لیکن عرش اعظم پر یہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے پتہ چلا نماز ہی نہیں پڑھ رہے، داڑھی نہیں، کیوں عرش پر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جب تک وہ جناب عرش پر رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کھانا کھانے کے لیے وہ نیچے اترے، اگر کھانا کھانے کے لیے نیچے اترے تو پھر ان کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، داڑھی بھی رکھنی ہوگی، اور اپنی شلوار بھی ٹخنے سے اوپر کرنی ہوگی. اور اگر وہ عرش اعظم پر ہیں، ان کی روح بہت اونچی اڑ رہی ہے، نہیں ہوش ہے، تو پھر شلوار اتار کے گھومے، ہم کچھ نہیں کہیں گے ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اونچ روح نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے وہ، جب تک اوپر ہے مکلف نہیں ہے. لیکن اگر نیچے آ کر روٹی مانگی نا، پھر تیری خیر نہیں، پھر تجھے نماز بھی پڑھنی ہوگی. دیکھیے اس مسئلے کتنا کہ ہر وقت ایسے دھوکا ہے یہ. اور عجیب ہے، ایسے بیوقوفوں کے پاس جا کر سارے مست ہیں، بڑے بڑے ایم ایس سی پی آئی ڈی جا کر ہاتھ چوم رہے اور سب. اور فرماتے ہیں عجیب بات فرماتے ہیں معرومی، فرماتے ہیں تکبر کرتا پیش شاہ، تو جو سچے اللہ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اپنے کو چھپاتے ہیں، اللہ کی محبت کا درد ان کے اندر موجود ہے، توازو ہیں، ظاہر نہیں کرتے، تو ان کے سامنے تکبر کرتا ہے اور اے توازو کرتا پیش ابلہ، اور احمق اور بے وقوفوں کے سامنے جو اپنے پجامے خراب کرے، جو دنیا اور پیٹ کے چکر میں گھوم رہے، ان کے سامنے تو توازو اختیار کرتا ہے. یہ حماقت کا علاج کرا آپ نے کہ اللہ والوں کے سامنے، شاہوں کے سامنے تکبر کرتا ہے اور بیوقوفوں کے سامنے تواضع دکھاتا ہے. وہ جو انکم ٹیکس کے آفیسر کھڑے ہو کر موتنے والے، ان کی جوتی سیدھی کرتا ہے، اور اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ صاحب اللہ والوں کی جوتی اٹھائے لوگ کیا کہیں گے. ارے میاں، جب اللہ کی محبت کا مزہ ملے گا، ڈپٹی کلیکٹر تھے خواجہ عزیز حسن مظلوم، حضرت کانپور گئے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، جب حضرت واپس جا رہے تھے خواجہ صاحب کی عجیب کیفیت ہو گئی، ننگے پیر حضرت کی پالکی کے پیچھے جا رہے ہیں، ڈپٹی کلیکٹر ہو کر اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا. وجہ کیا تھی؟ ارے سر رب العزت مل رہا تھا، اس لیے عزت کو داؤ پر لگا دیا. اور کیا فرماتے کہ جانے جا پہلو سے اٹھ کر جدا ہونے کو ہے، جانے جا پہلو سے اٹھ کر جدا ہونے کو ہے، یہ کیا قیامت ہے کہ یہ کیا ہونے کو ہے. یہ عالم تھا، ننگے سر ننگے پیر روتے ہوئے حضرت کی پالکی کے پیچھے جا رہے ہیں، ڈپٹی کلیکٹر تھے، کیا بات ہے، عزت کو داؤ پر لگا دیا. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، میں ایک عام مولوی رہتا اور لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، مولی صاحب آ گئے، چلو رمضان شریف آ گیا، ان کو کچھ زکات دے دو. اور مولی صاحب آ گئے، مولی صاحب کہا، مولی صاحب بعد میں آنا، ابھی گاجرے کھا رہا ہوں میں. فرماتے ہیں لیکن مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، کہ میں ایک مولوی عام رہتا، لیکن اب کیا مولا روم بن گیا، ایک عالم کے دل پر حکومت کر رہا ہوں. کیوں، کیسے یہ نعمت ملی؟ تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک اگر میں شمس الدین تبریزی اپنے شیخ اور کوئی جوتی نہ سیدھی کرتا، اور ان کا سر پر بادشاہ کے سگے نواسے تھے، 500 علماء کے استاد تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اولاد، لیکن اپنے شیخ کا شمس الدین تبریزی کا بستر سر پر رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے. لوگوں نے کیا پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو اس کو کیا ہو گیا؟ تو کیا فرماتے ہیں، ہائے میں کیا کہوں، اللہ کی محبت کا جو درد مجھے شیخ اپنے شیخ کے درد دل سے جو ملا ہے، میں اس درد کو کیسے بتاؤں تم کو؟ وہ میرا دل سمجھتا ہے کہ جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت مل رہی ہے. ہائے لطف میں تجھ سے کیا کہوں ظالم، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، تو نے اللہ کی محبت کا مزہ ابھی اللہ والوں کے جام و مینا سے پی کر دیکھا نہیں ہے تو نے. ورنہ اگر اللہ کی محبت کا مزہ اللہ والوں کے جام و مینا سے ذرا دیکھے، ان کے پاس اس کو ساقی بنا کر ان کے ساغر اور ان کے مینا سے پیئے، تب پتہ چلے گا کہ نماز کا مزہ کیا ہے، ذکر کا مزہ کیا ہے، تلاوت کا مزہ کیا ہے، اللہ کے نام پر جھومنے کا مزہ پھر کیا ہے، تب پتہ چلے گا. ابھی تو کیا، ابھی تو اپنے چھوٹے چھوٹے جام و مینا اسے پیتا ہے، اللہ کی محبت کا مزہ ہے، لیکن وہ گندے پیالوں میں پیتا ہے اس لیے وہ مزہ نہیں آتا. پانی اگر گندے پیالے میں پیئے تو کیا مزہ آئے گا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بدبودار پانی ہے. جیسے عید کا چاند تھا، ایک عورت اپنے بچے کو پخانہ دھلا رہی تھی، حکیم الامت نے اپنے والد میں سکھایا سنایا یہ بات، میرے شیخ نے اس کو سنایا. اب وہ جو ہے اس زمانے میں عورتوں کی عادت تھی، آج کل کی پہلے زمانے کی عورتیں ناک پر انگلی رکھ کے بات کرتی تھی، آج کل کی عورتیں تو کمر پر ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں نا. اسٹائل بدل گیا جی، کم فار دا اسٹائل یو ول اسٹے فار دا ٹیسٹ. اب زمانہ بدل گیا، پہلے ناک پر رکھ کر بات کرتی تھی، اب تو اگر کوئی گاڑی کا ٹکر مار کے عورت کی دیکھو، پھر دیکھو کیسا سینہ تان کر باہر نکلتی ہے کہ مرد کا بچہ ہے تو مل کر دیکھ. گو کہ وہ شیر پڑتا ہے، دکھ ترے درزی کا سینہ دیکھ کر جی میں آتا ہے اسے ململ دیجئے. یعنی درزی کی بیٹی اتنا اچھا سیتی ہے کہ اس کی نزاکت کو دیکھ کر کہ ململ اسے سلواؤ، کیونکہ ململ کے کپڑے میں سلائی کی نزاکت چاہیے. دوسرے معنی میں نہیں بتاؤں گا. تو میرے دوستو، اب اس نے کیا پخانہ دھلایا، اچھی جلدی میں شور مچا کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، جلدی میں ہاتھ دھویا نہیں ویسے ہی آ گئی. اب اس نے چاند دیکھا، ناک پر انگلی رکھ کر، اور اپنی سہیلی سے کہا، پڑوسن سے، ہائے ری پڑوسن، اس دبا کا چاند تو کتنا سڑا ہوا نکلا ہے. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، حکیم الامت نے فرمایا، چاند سڑا ہوا نہیں ہے، تیری ناک میں جو انگلی گئی ہے وہ انگلی سڑی ہوئی ہے، اس میں پخانہ لگا ہوا ہے. فرماتے تم اللہ والے جو کہ جن کی روح قدس، جن کی پاک روح اللہ تعالی کے قرب سے منور اور مجلہ اور مصفہ ہے، تم ان پر کو کہتے ہو؟ عام مولوی پر تم اس کو قیاس کرتے ہو کہ جس طرح سے دوسرے پیٹو پیر جالی پیر ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ بھی وہی ہیں؟ فرمایا، ہائے وہ روح کہ جس نے تجھے پہچانا نہیں. اب حضرت میر صاحب دعوت برکاتہم کا شعر ہے، نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کہ جس نے تجھے پہچانا نہیں. اور مفت بٹتی ہے میں ناب محبت یہاں پر، تیرے میخانے سے دیکھا کوئی میخانہ نہیں. بس کیا، وہ عطا نسبت شیخ کی صحبت کی ضرورت مرتے دم تک ہے، یاد رکھنا، مرتے دم تک ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک. امام فخر الدین رازی، موت کا وقت قریب آیا، اتنے بڑے عالم، تفسیر کبیر عام مولوی دیکھ نہیں سکتا، ایسی بڑی تفسیر ہے، بڑے بڑے علماء دیکھتے ہیں، عربی ایسی ہے، پھر منطق اور فلسفے کے وہ علوم ہیں کہ ہوش سکھانے آ جاتے ہیں. موت کا وقت قریب، شیطان پہنچ گیا، توحید پر وسوسہ ڈال دیا. امام صاحب منطق کے، معقولات کے امام تھے، ایک دلیل دی، شیطان نے دلیل کو رد کر دیا، پھر دلیل دی، اور دلیل رد کر دی، 100 دلائل رد کیے. امام صاحب گھبرا گئے، ان کے شیخ جو وہاں سے دور تھے اللہ تعالی نے کشف کرا دیا. یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت کا درد حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے یا دل میں ان کے کشف ڈال دیتے ہیں، اور یہ بالکل برحق ہے. بس شیخ کو کشف ہوا کہ تم یہاں مرید شیخ وضو کے لیے جا رہے ہیں، کہ تمہارا مرید جو ہے اس وقت مصیبت میں ہے. کشف ہو گیا، وضو کے لیے جا رہے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ لوٹا ہاتھ میں تھا، لوٹے کو زمین پر رکھ کر وہیں سے فرمایا، ارے امام فخر الدین رازی، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالی کو بغیر دلیل کے مولا مانتا ہوں؟ بس اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچا دی، جو کچھ کرا سکتا ہے آواز کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ یہ اللہ کے اختیار میں، ولی کے اختیار میں نہیں ہے میرے دوستو، لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ ولی کے اختیار میں ہے یہ بیوقوفی ہے بھائی، اللہ کرتے ہیں یہ سب، ولی کو استعمال کرتے ہیں، جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، ہم توحید سے تھوڑی نکلیں گے، ہم اللہ والوں کی عظمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی محبت کو، لیکن میرے دوستوں توحید کے دائرے میں جب رسالت نہیں جا سکتی تو ولی اللہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہدایت مل جائے، لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت تو ہم نے اپنے پاس رکھی ہے، بے شک آپ اس میں ہادی کے تجلی کے مظہر عتم ہے، ایسی اس میں ہادی کی تجلی کے ظہور کی جگہ قیامت تک نہیں آ سکتی، لیکن ہدایت ہم دیتے ہیں، آپ مظہر تو ہیں لیکن ظہور ہم کرتے ہیں، لہذا جہاں توحید کا معاملہ ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے اس دائرے میں نبی بھی داخل نہیں ہو سکتے، تو ولی کی کیا مجال ہے، کیا بھیجتا ہے ولی؟ کشف ہوا تو امام صاحب نے فرمایا بس شیطان دم دباتا ہوا بھاگا وہاں سے، اس لیے میرے دوستو یاد رکھے، مرتے ہیں دم تک اہل اللہ کی صحبتوں کی ضرورت ہے، جو اپنے شیخ کی صحبت سے مستغنی ہوتا ہے، اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بس ذات بن گیا، یعنی اب اپنے میں اپنی ذات سے خود ہو گیا، فرمایا جو اپنے کو مستقل بس ذات سمجھتا ہے وہ مستقل بد ذات ہے، یہ شخص اس کے اجالے بھی اندھیرے ہوں گے، اس کے اجالے بھی یعنی اس کے عبادت میں بھی انوارات نہیں ہوں گے، اس کی تقریر میں انوارات نہیں ہوں گے، اور اللہ والا جو صاحب نسبت ہوگا اگر کہیں اندھیروں سے پالا بھی پڑ جائے گا تو اس کے اندھیرے بھی اجالوں سے کم نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہے میرے دوستو جو اپنے اولیاء کو یہ نعمت عطا فرماتے، لہذا مرتے دم تک اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کر کے رکھے، مٹا کے رکھے اس کے پاس، تو کیا ملے گا؟ عطائے نسبت، پھر اس کے بعد بقائے نسبت، پھر ارتقائے نسبت، اور وہ نعمت ترقی کرتے کرتے اللہ کے قرب کی منازل طے کرتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو روحوں میں جو محبت کے نغمے رکھیں، بس میرے دوستو کسی اللہ والوں سے وہ گانا سیکھ لے، وہ بجانا سیکھ لے، پھر وہ مستی ملے گی، خود مست ہوگا، ایک عالم کو مست کرے گا، خود جاگے گا، ایک عالم کو جگائے گا، خود تڑپے گا، ایک عالم کو تڑپائے گا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
رحمتك يا رحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔